الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک موضوع جو کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز عطا فرمایا, یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ امت سے یہ کہا گیا کہ تم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. اخرجت للناس, یہ امت ایسی ہے جو سب سے بہتر امت ہے اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی, لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ صرف اپنا ہی نہ سوچے کہ میں صحت مند رہوں, میں مالدار ہو جاؤں, میرے پاس مال و دولت ہو جائے اور میں خوشحال رہوں, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کی ساری فکر اور سوچ اور دوڑ دھوپ صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گراں قدر اصول یہ بنفایا, یہ بیان فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک, کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوشحال ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ خوشحال ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں صحت مند رہوں تو دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ وہ صحت مند رہیں. اگر اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے فرما بردار ہوں تو دوسروں کے لیے بھی چاہو, یہی چاہو کہ ان کا بھی حال ایسا ہی ہو. غرض جو باتیں تمہیں اپنے لیے پسند ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, اور دنیاوی برتاؤ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمان غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا. یعنی اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے فرض کرو اور تمہارا پڑوسی ہے, تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہارا خیال رکھے, تمہیں تکلیف نہ پہنچائے, تمہارے لیے وہ ایک سہارا بنے, تو تم بھی اپنے پڑوسی کے لیے ایسا ہی کرو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دو, اس کو کوئی پریشانی نہ میں مبتلا نہ کرو, اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. یہ تعلیم ہے جو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک, دوسرے کے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک, اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو, ناپسند تمہارے نزدیک وہ ناپسند ہے, تو پھر دوسرے کے لیے بھی اس کو ناپسند سمجھو. اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے, تو تم بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو, تو دوسروں کے لیے بھی یہ چاہو کہ نقصان نہ ہو. تو احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک, یہ ایسا زبردست اصول نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس سے ہم اپنے طرز عمل پر کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں. عام طور سے لوگوں نے دو پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. تو اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری راحتیں ملیں, ساری خوشیاں ملیں, اور دوسرے کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے کو میں اس عمل سے کیا فائدہ پہنچے گا, کیا نقصان پہنچے گا. اپنے لیے کچھ اور معیار ہے, دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا, للناس, تمام انسانوں کے لیے پیدا ہوا, تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوا. لہذا ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو, ہر ایک کی مدد کی کوشش کرو. نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی حاجت مند کی کوئی حاجت پوری کر دوں, یا کسی ایسے شخص کی جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کا ازالہ کر دوں, تو مجھے اپنی مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. یہ بات آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہاں؟ مسجد نبوی میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کا دکھ دور کر دوں, کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے اس تکلیف کا ازالہ کر دوں, تو مجھے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ جو اگر صحیح صحیح ہم اس کے آداب کو, اس کے احکام کو, اس کے اخلاق کو اختیار کر لیں, یہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے. کہ اپنے ساتھ جو معاملہ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ کرو, اور اس کے خیر خواہی رکھو, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہارے اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے, تمہارے اخلاق میں تواضع ہونی چاہیے, تکبر نہ ہو, تواضع ہو, اور حسد نہ ہو, لوگوں کی خیرخواہی ہو. ایثار ہو دوسروں کے لیے، اپنے نفع کو چھوڑ دینا یہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حقوق ہیں جو جن کا نام شریعت ہے. ہم نے صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے شریعت، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عمرے کر لیے، تلاوت کر لی، تو بس اسی کو دین سمجھتے ہیں. بے شک یہ بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے، دین بڑا وسیع نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تمہارے معاملات بالکل واضح اور صاف اور ستھرے ہونے چاہیے، اور تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے سے فائدہ پہنچے، تکلیف نہ ہو کسی کو. یہ اہم اصول اخرجت للناس کا، کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس فائدے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھو تو اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرو. تو اس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر تم میں کسی کو دیکھتے ہو کہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو یا تو ہاتھ سے روکے اگر اقتدار ہو، قوت ہو، اور اگر وہ اقتدار نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے روکے، اور وہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے برا سمجھے. تو زبان سے روکنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور زبان سے کسی کو کسی اچھائی کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، برائی سے روکنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دو، پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، کس طرح، حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت سے. تو یہ دو لفظ استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، ایک حکمت اور دوسرے موعظۂ حسنہ. حکمت کی کچھ تھوڑی سی مثالیں میں نے پچھلے خطاب میں دی تھی کہ کس طرح حکمت سے بات کرنی چاہیے، دعوت کی بات کس حکمت سے کرنی چاہیے، کہ آدمی ماحول دیکھے، مناسب وقت کا اندازہ کرے، اور پھر اس کو ایسے وقت میں بات کہے جب خامخواہ دوسرے کے اندر اپنے دفاع کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. دوسری چیز جو یہاں قرآن کریم میں فرمائی، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. اول تو موعظہ، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نصیحت، یہ خود لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آدمی جو کسی دوسرے سے کوئی بات کہے تو دل سوزی، ہمدردی اور خیرخواہی سے کہے. موعظہ، نصیحت اسی کو کہیں گے، ورنہ تو وہ اگر آدمی سختی کا انداز اختیار کرے تو وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ ملامت ہوتی، ملامت کرنا ہے، بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو، یا فلاں کام کیوں نہیں کرتے. زور سے اگر آدمی سختی کے ساتھ بات کرے تو یہ ملامت ہوئی، توبیخ ہوئی، ڈانٹنا ہوا، واز نہ ہوا، موعظت نہیں ہوئی، نصیحت نہیں ہوئی. نصیحت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو خیرخواہی سے ہو، دل میں اپنا غصہ نکالنا نہ ہو کہ بھئی اس شخص نے فلاں کام غلط کیا، لہذا مجھے غصہ آ رہا ہے، تو اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ دل میں یہ خیر خواہی ہو کہ کسی طرح یہ میرا بھائی ہے، اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ. نصیحت کے معنی بھی خیر خواہی ہے. نصیحت کے اردو عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، یہ سوچنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک اچھا مسلمان بنا دے، اس کو اچھا انسان بنا دے، یہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو شرمندہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر اس کو ثواب ملے، یہ طبیعت میں جذبہ ہونا چاہیے. تو دل کے اندر اگر خیر خواہی ہوگی اور دل میں محض غصہ نکالنے کا جذبہ نہیں ہوگا بلکہ خیر خواہی ہوگی، تو پھر آدمی کی بات میں وزن بھی پیدا ہوگا، دوسرے کے دل پر بھی وہ اثر انداز ہوگا. اور اگر ویسے ہی غصہ نکالنا ہے تو بھائی غصے کا جواب تو غصے سے ہو جاتا ہے، آپ ایک اس کو برا بلا کہو گے کل کو وہ دوسرا کہہ دے گا. تو ایک تو معاوضہ کا لفظ بذات خود نصیحت پر دلالت کر رہا ہے، اور پھر آگے اس کے اوپر لفظ کا اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے معاوضۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. اچھی نصیحت کے معنی یہ کہ بات کرو تو نرمی سے کرو، سختی سے نہ کرو. یہ یہودی لوگ جو تھے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ اصل میں تو اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے جو منافق کہلاتے ہیں، کہ زبان سے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری عقیدہ بھی کلمہ بھی شاید پڑھ لیا ہوگا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر شرارتیں کرتے تھے. اور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری فرمائی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے، کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو کہے السلام علیکم، یہ ایک عجیب دعا ہے. ساری ملتوں میں، کسی ملت میں بھی کسی شخص سے ملاقات کے وقت میں ایسا بہترین کلمہ کہیں اور نہیں ملتا. کیا معنی السلام علیکم؟ کہ سلامتی ہو تم پر. اب سلامتی ہو تم پر یہ جملہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ اس میرے مخاطب کے اوپر سلامتی نازل فرمائیے، ایک دعا ہے. اور اگر آپ سوچو کہ ایک یہ دعا قبول ہو جائے، سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے بندے کو، تو کیا رہ گیا؟ سلامتی کا معنی دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، اعضا کی سلامتی، صحت کی سلامتی، مالی حیثیت کی سلامتی، ساری سلامتیاں جمع ہو گئیں السلام علیکم. تو یہ ایک بہترین کلمہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں تعلیم دیا ہے. یہاں بیچ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پوری طرح پورا جملہ کہنا چاہیے جب بات ہو السلام علیکم، واضح الفاظ میں. بعض لوگ جلدی میں اس کو بگاڑ دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیا، تو ایسا بگاڑ کر نہیں، اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا معنی خیز جملہ ہے، اتنا بہترین جملہ ہے کہ اس کو پورے وضاحت کے ساتھ کہنا چاہیے السلام علیکم. اور اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی لگا دو تو سبحان اللہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. بہت بڑا، بڑی زبردست دعا ہے. خیر، یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے ایک دوسرے سے ملتے وقت السلام علیکم. تو یہ یہودی منافقین جو تھے ان کے دلوں میں بغض تو بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف, تو یہ کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے جلدی میں اس طرح کہتے السلام علیکم, السلام علیکم. اب السلام جو ہے عربی زبان میں وہ موت کے معنی میں, ہلاکت کے معنی میں, تو السلام علیکم کے معنی تمہارے اوپر موت آ جائے تمہیں. اب وہ بظاہر تو دیکھنے میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم, لیکن وہ اس طرح کہتے تھے کہ وہ جو لفظ نکلتا تھا منہ سے وہ السلام علیکم, تمہارے اوپر ہلاکت ہو. اسی کو قرآن نے کہا کہ اپنی زبانیں موڑ موڑ کے, زبانیں موڑ توڑ کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما تھی. تو ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم, وہی اپنا بگڑا ہوا لفظ کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو. تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا علیک السام ولعنت اللہ, کہ ہلاکت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت ہو تم پر. یہ جملہ بھی بڑھا دیا اس نے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ایسی سخت بات نہ کرو. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا السلام علیکم, تو اس کے جواب میں میں نے یہ لفظ بڑھا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے جواب دیا تھا علیکم, بس. تم نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا السلام علیکم, میں نے جواب میں کیا کہا؟ علیکم, کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہے. تو لیکن میں اپنی زبان کو ایسے سخت الفاظ سے گندہ نہیں کرنا چاہتا. اور اسی موقع پر یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما دخل رفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ, کہ نرمی جو ہے, نرمی وہ جس چیز میں بھی داخل ہو جاتی ہے اسے زینت بخشتی ہے. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اسے زینت بخشے گی. وما نزع عن شیء الا شانہ, اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جائے گی, سختی اس کے مقابلے میں لائی جائے گی, تو وہ اس کو عیبدار بنا دے گی. تو اس واسطے میں اس طرح ان کی بےہودگی کا جواب اپنے الفاظ کو خراب کر کے, اپنی زبان کو گندا کر کے میں ان کا جواب نہیں دیتا, بلکہ صرف اتنا کہہ دیتا ہوں علیکم, بس. جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو, جس چیز کی دعا تم مجھے دے رہے ہو, وہ تمہارے اوپر ہی ہو جائے, بس. اب آگے لعنت اور سارا مار, یہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ ہیں سنتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نرم خوئی, نرم گوئی, بات کرے تو پھول جھڑیں, نہ یہ کہ اس سے شعلے نکلیں, اس سے آگ بھڑکے. آج ہمارے معاشرے کو جس چیز نے خراب کیا ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری سخت گوئی, سخت روئی کا ہے. ایک دوسرے کے خلاف زبانیں لمبی لمبی نکلی ہوئی ہیں. اگر اپنا کوئی مخالف ہے, چاہے وہ مسلک میں ہمارا مخالف ہو, سیاست میں ہمارا مخالف ہو, یا کسی بھی اور چیز میں اس سے اختلاف ہو, تو اس کے ساتھ خون حلالیں, اس کی عزت پامال کر دو, اس کو گالی دے دو, اس کے لیے برے, اس کو برے الفاظ اس کے لیے مقرر کر دو, جو چاہو کر لو, کیونکہ تمہارا مخالف ہے. حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان یہودیوں کے ساتھ جو آپ کے جان کے دشمن, جو آپ کے مشن کے دشمن, جو آپ کے دین کے دشمن, ان کے ساتھ بھی آپ نے یہ معاملہ فرمایا. تو آج ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں, جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, خاص طور سے کسی اگر کسی سے اختلاف ہو گیا. آج اگر آپ دیکھو جو ہمارے قائدین ہیں, جو پوری امت کی یا پورے ملک کی قیادت کر رہے ہیں, وہ جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں, کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ الفاظ دیکھ کر اور آپس کے یہ جھگڑے دیکھ کر اور جھگڑوں کے موقع پر جو زبان استعمال کرے کی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جن لوگوں کا عمل ایک مثال ہونا چاہیے تھا, جن لوگوں کا عمل وہ ایک قوم کی تربیت کرتا, تو ان لوگوں کی زبانیں اس طرح استعمال ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ جو جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں. نہ اس بات کا خیال ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی بھی ہے یا نہیں, جو بات کہہ رہا ہوں وہ آیا تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں یا ایسے ہی کہہ دی ہے, یا نہ اس بات کا خیال ہے کہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ کسی شریف آدمی کے منہ سے نکل سکتے ہیں, نکلنے چاہیے یا نہیں نکلنے چاہیے. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, سب ہماری شامت اعمال ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی الناس علی دین ملوکہم کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے رہنما اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ جو جس انداز سے وہ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر بھی یہ باتیں پیدا ہو گئیں, عوام میں بھی. جب کسی سے اختلاف ہوا, کوئی بھی جھگڑا ہوا, تو اس میں نوبت گالی گلوچ تک آ جاتی ہے, دوسرے کو ذلیل کرنے تک آ جاتی ہے, اور پھر آگے جا کر لڑائی جھگڑے پر تک نوبت پہنچ جاتی ہے, مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یعنی گناہ کبیرہ ہے. اور وقتالہ کفر, اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یعنی قتل و قتال کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان. سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا, اور گالی دینے میں سبھی کچھ آ گیا, برا بھلا کہنے کے جتنے انداز ہوتے ہیں وہ سب آ گئے, وہ سب فسوق ہے. لیکن ہماری زبانیں اللہ بچائے پتہ نہیں کس طرح کتنے رواج کے ساتھ اس میں ملبس ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باہمی جھگڑے ہیں. جو ایک معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو, اس معاشرے سے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں دور پہنچ گئے. محبتیں ہونی چاہیے تھی, نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. نرمی ہونی چاہیے تھی, سختی پیدا ہو گئی ہے. اس ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے تھا, ایک دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں سے کو معاف فرمائے اور ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کو کسی کی غلطی پر بھی, وہ واقعی غلطی ہے, اس کی غلط کار ہے, وہ اس نے غلطی کی ہے, اس سے بھی جب بات کرو تو موعظہ حسنہ کے ساتھ کرو, ایسے ہی کہ خیر خواہی کے ساتھ کرو اور نرم انداز میں کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کبھی مباحثے کی نوبت آ جائے, بحث مباحثے کی نوبت آ جائے, تو بحث مباحثہ بھی اچھے طریقے سے کرو. جادہم بلتی یا حسن, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نرمی سے ہی, محبت سے, خرخائی سے سمجھایا, مگر وہ اس کا جواب اس نے کچھ دے دیا, اور اس جواب دینے کے نتیجے میں ایک بحث تک نوبت آ گئی کہ بھئی یہ کام واقعی غلط ہے یا نہیں ہے. اس پر لوگ بعض اوقات بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے پھر اس صورت میں بحث کرنی ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو, اچھے طریقے سے کرو, اس بحث کے اندر بھی حدود سے تجاوز نہ کرو. اور جب تک وہ احسن طریقے سے وہ مباحثہ جاری رہ سکتا ہے اس تک رکھو, اور جب دیکھو کہ معاملہ احسن سے ہٹ گیا بس چھوڑ دو, پھر تم اس کے مکلف نہیں ہو. اپنی بات تم نے پہنچا دی احسن طریقے سے, تمہارا فریضہ ادا ہو گیا, اب وہ دوسرا نہیں مان رہا تو بحث بھی کر لی, کچھ دلائل بھی دے دیے, لیکن وہ دلائل سن پر بھی اس کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو بس چھوڑ دو. اب یہ کہ بحث مباحثہ چل رہا ہے, یہ اس کا جواب دے رہا ہے, وہ اس کا جواب دے رہا ہے, جواب الجواب آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو یہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. جادلہم بالتی احسن, بس احسن طریقے سے جتنا بحث کر سکتے ہو وہ کر لو, اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. تو یہ ہے تعلیم قرآن کریم کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, آپ کے اخلاق کی, آپ کے اعمال کی, اور اسی کو ہم آج ترسنے لگے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ نرمی پیدا فرما دیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جتنا بھی ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی انشاءاللہ, اور کم از کم ہم اپنے حلقے میں ایک خوشگوار فضا پیدا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. www.tasqur'an.com